بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر کیے گئے ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں, urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس. اور سامعین, دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین, اس سے پہلے کہ آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں, آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. جب بھی تازہ ترین خبریں آپ نے سننی ہو یا سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام دیکھنے ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ایڈریس ایک بار پھر نوٹ فرما لیں, urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے ایٹمی بجلی گھر کی تیز رفتار تعمیر و ترقی کے عمل کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کی پیداوار میں جوہری بجلی کا حصہ جلد سے جلد 20% تک پہنچائے جانے کی اشد ضرورت ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے دھمکی دی ہے کہ اگر اتحادی حکومت نے انتخابات پر بات نہ کی تو اسی ماہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. کانگریس پارٹی نے چینی فوج کی دراندازی پر مرکزی حکومت کی خاموشی کو تشویشناک قرار دے دیا ہے. قدس کی غاصب اور جابر سیونی حکومت کے صدر کے دورے بحرین کے خلاف بحرین کے عوام نے احتجاجی مظاہرہ کر کے اس دورے کی شدید مذمت کی ہے. اور برطانیہ کے وزیراعظم نے تحفظ ماحولیات کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے جنوب مغربی ایران کے صوبہ خوزستان کے علاقے دارخوین میں کارون بجلی گھر کی تعمیر کے آغاز کے موقع پر جوہری ٹیکنالوجی سے بجلی کی پیداوار کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سستے جوہری ایندھن اور جوہری توانائی کی پیداوار کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور اسی مقصد کے تحت ایٹمی بجلی گھر کی توسیع کا عمل ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے. انہوں نے ایٹمی بجلی گھر کی تیز رفتار تعمیر و ترقی کے عمل کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کارون ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر کا کام اسی مقصد کے حصول کے لیے شروع کیا گیا ہے. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ ملک میں بجلی کی پیداوار میں جوہری بجلی کا حصہ 20% تک پہنچائے جانے کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جوہری بجلی گھر کی تعمیر ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے 20 سالہ درخشاں منصوبے کے لیے ایک اہم قدم شمار ہوتا ہے. محمد اسلامی نے بجلی اور ایٹمی توانائی سمیت مختلف شعبوں میں ملک کی سطح پر قومی ترقی اور اس سلسلے میں عمل میں لائے جانے والے اقدامات کو ایسے اہم اور بامقصد اقدامات کا حصہ قرار دیا جو ایٹمی توانائی کے ادارے کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں, جن میں جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال سے زرعی پیداوار بھی شامل ہے. جوہری ٹیکنالوجی ایسی اہم اور ضروری ٹیکنالوجی ہے کہ جسے مختلف شعبوں میں ترقی و پیش رفت کا عمل جاری رکھنے میں بروئے کار لایا جاتا ہے، اور خاص طور سے صنعتی ترقی میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مقامی سائنسدانوں اور ماہرین کی توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جوہری توانائی کے پرامن استعمال پر خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی نیک نیتی سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جوہری توانائی کے استعمال سے اس کا مقصد صرف پرامن اقدامات اور صنعتی ترقی کرنا ہے۔ واضح ہے ایران کے صوبے خوزستان کے شہر دارہوئین میں 300 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کا کارون بجلی گھر تعمیر کیے جانے کی کارروائی کا ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے سربراہ محمد اسلامی کی موجودگی میں آغاز ہوا۔ تقریباً 50 ایکڑ کے رقبے میں پی ڈبلیو آر پریشر سے ہلکے پانی کی قسم کا 300 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی توانائی کا حامل کارون نامی یہ جوہری بجلی گھر دریائے کارون کی قریب تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ نے اسلامی جمہوری ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان تعاون اور ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ٹیلی فونی گفتگو میں مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں حسین امیر عبداللہیان نے جوزف بوریل کے کردار کی قدردانی کی، اور حال ہی میں بعض یورپی وزراء کی طرف سے سفارتی شائستگی اور ادب سے ہٹ کر استعمال کیے گئے الفاظ و بیانات نیز نادرست گفتگو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان دنوں کچھ سخت گیر اور انتہا پسند سیاستدانوں نے یورپی یونین کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دہشت گرد اور انتہا پسند گروہوں کے اقدامات کی حمایت اور غلط معلومات فراہم کی جانے کی وجہ سے یورپی یونین کے ساتھ متاثر ہو رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کو غیر تعمیری اقدامات سے دور رکھنے، اس کی صحیح سمت میں رہنمائی اور اس یونین کے درست اقدامات سے متعلق یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کے کردار کو نہایت اہم قرار دیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ویانا میں مذاکرات اور طے شدہ ذمہ داریوں کی طرف تمام فریقوں کی واپسی کے لیے کیے گئے اقدامات کا ذکر کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ وہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوششیں اور رابطے جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے دھمکی دی ہے کہ اگر اتحادی حکومت نے انتخابات پر بات نہ کی تو اسی ماہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ پشاور میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ان کی مذاکرات کی پیشکش سے اتحادی حکومت غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ انہوں نے یہ بات صرف ملک کی خاطر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں سے ان کے مستعفی ہونے کے بعد وفاقی حکومت انتخابات میں چلے جائے گی اور ملک رک جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انتخابات چاہے جب بھی ہوں کامیابی ان کی پارٹی کو ہی ملے گی۔ انہوں نے اتحادی حکومت کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کو ایک موقع دیتے ہیں، یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں انتخابات پر بات کریں اور ہمیں انتخابات کی تاریخ دیں، ورنہ ہم اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار مل گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کی قیادت نے پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کو صوبائی اسمبلی توڑنے کی حتمی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ عمران خان کی صدارت میں صوبہ خیبر پختونخوا کی قیادت کا مشاورتی اجلاس تشکیل پایا، جس میں پرویز خٹک، اسد کیسر، علی امین کنڈا پور، آتف خان اور تیمور جھگڑا نے شرکت کی۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے بارے میں مشاورت کی گئی، اور ارکان نے متفقہ طور پر اسمبلی تحلیل کرنے اور اس کی حتمی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا۔ کانگریس پارٹی نے چینی فوج کی در اندازی پر مرکزی بی جے پی حکومت کی خاموشی کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان نے دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں چین کی فوجی در اندازی پر مودی حکومت پر خاموشی کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں وزیراعظم نریندر مودی کی خاموشی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی فوج نے بقول ان کے ہندوستانی علاقے کے اندر مستقل پناہ گاہیں بنا کر ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کی ترجمان نے کہا کہ شمالی لداخ میں ڈپسانگ کے علاقے میں چینی فوج نے بقول ان کے 200 مستقل پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی فوج نے یہ تمام پناہ گاہیں ایل اے سی سے 15 کلومیٹر سے 18 کلومیٹر ہندوستان کے اندر بنائی ہیں۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا نے سنیچر کو ریاست مدھیہ پردیش میں اپنا 11واں دن گزارا۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا نے سنیچر کو مدھیہ پردیش میں اپنے 11واں دن کا سفر صبح 6 بجے شروع کیا۔ یاترا میں کانگریس پارٹی کے ریاست مدھیہ پردیش کے سابق صدر، سابق وزیر اعلی، ریاستی کانگریس پارٹی کے صدر اور دیگر سینکڑوں رہنما اور ہزاروں کی تعداد میں عوام اس اجتماع میں شامل تھے۔ مدھیہ پردیش میں سنیچر کو کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا میں کمپیوٹر بابا نے بھی شرکت کی۔ یاد رہے کہ کانگریس پارٹی نے بھارتی جنتا پارٹی کے بقول ان کے تفریق آمیز نفرت پھیلانے والے، سماج کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے والی اور عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف 7 ستمبر کو کنیا کماری سے شروع ہوئی اور کشمیر کے صدر مقام سری نگر پہنچ کر ختم ہوگی۔ قدس کی غاصب اور جابر سنی حکومت کے صدر کے دورہ بحرین کے خلاف بحرین کے عوام نے احتجاجی مظاہرہ کر کے اس دورے کی شدید مذمت کی۔ ارنا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے 17 علاقے کے عوام نے ایک بار پھر قدس کی غاصب اور جابر سنی حکومت کے ساتھ روابط کی برقراری کی شدید مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے خود ساختہ سیونی صدر کے دورہ بحرین کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں بحرینی عوام نے پلے کارڈ اور فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور وہ بحرین اور اسرائیل کے تعلقات کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ اتوار کو بحرین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ واضح ہے کہ بحرین نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ 2020 میں اس وقت کے امریکی صدر ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر تعلقات کی بحالی کے دستاویز پر دستخط کر دیے تھے، جس پر عالم اسلام، فلسطین، بالخصوص بحرین میں سخت برہمی کا اظہار کیا گیا۔ عالم اسلام، بالخصوص فلسطینی عوام نے سیونی حکومت کے ساتھ عرب امارات کی دوستی کے معاہدے کو قبلہ اول بیت المقدس اور ارض فلسطین کے ساتھ غداری قرار دیا ہے۔ فلسطین کے مزاحمتی گروہ ارین الاسود نے فلسطینیوں سے سڑکوں پر نکلنے اور غاصب سیونیوں کا مقابلہ کیے جانے کی اپیل کی ہے۔ ان دنوں مقبوضہ علاقوں، خاص طور سے غرب اردن کے مختلف علاقوں کی صورتحال نہایت سخت بنی ہوئی ہے اور فلسطینی مجاہدین ہر طریقے سے غاصب سیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، جس سے سیونی حکام کی تشویش بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ فلسطین کی ماں نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے مزاحمتی گروہ ارین الاسود نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ارین الاسود کے جوانوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غاصب سیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں دندان شکن اقدامات کیے ہیں اور غرب اردن میں سیونی فوجیوں کی بختر بند گاڑیوں تک کو جوابی حملوں کا نشانہ بنایا۔ اس فلسطینی گروہ نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ سیونیوں کے لیے آئندہ کے دن سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اس گروہ نے تاکید کی ہے کہ اتمار بن غفیر اور نیتن یاہو کی کابینہ سیونی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی اور غاصب سیونیوں کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ فلسطین کی مزاحمت تحریک مزاحمت کے گروہوں نے جمعے کی رات نابلس کے مشرق میں واقع بیت فوریک میں سیونی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے غاصب سیونی حکومت کے جارح فوجیوں کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں شہر جنین میں سیونی فوجیوں کی فوجی گاڑیوں پر حملہ کیا۔ دوسری جانب غرب اردن کے شہر ارخلیل کے شمال میں العروب کیمپ میں فلسطینیوں اور سیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی ہے اور سیونی فوجیوں نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ غاصب سیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں جارحانہ کاروائیاں تیز کر دی ہیں اور صرف چند دنوں میں کم سے کم 9 فلسطینی سیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ غاصب سینی حکومت کے فوجی اپنے شرمناک اور توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن فلسطین کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید و زخمی ہو جاتی ہے اور یا پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ غاصب سینیوں کے خلاف فلسطینیوں کی کارروائی غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب سینی حکومت کے جاری وحشیانہ جرائم اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کے خلاف غاصب سیونی حکومت کے فوجیوں اور سیونی انتہا پسندوں کی جارحیت کے جواب میں ایک فطری رد عمل ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے تحفظ ماحولیات کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم رشی سوانک نے مظاہروں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مٹھی بھر خود غرض لوگوں کے ہاتھوں شہری زندگی معطل کرنے کی کوشش کسی طور پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فٹ بال ورلڈ کپ 2022 میں گروپ میچوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور آج سے پری کوارٹر فائنل کا آغاز ہو رہا ہے. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام پلس, اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے, سرور آگہی کونین کے
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کہتے ہیں کہ خدا حکیم و دانا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو فضول و عبث ہو، تو طبیعی اور اجتماعی بلائیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں کیا یہ فضول نہیں ہیں جو انسان کے اپنے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟
جی بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ حکیم ہے اور عادل ہے، تو یہ طرح طرح کی بلائیں کائنات میں کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ یہ مشکلات، طوفان کی مشکل ہے، زلزلے کی مشکل ہے، سونامی کی مشکل ہے، یا بہت سے امراض ایسے پائے جاتے ہیں جس میں مومنین، غیر مومنین، کفار و مشرکین سب مبتلا ہیں، اللہ حکیم اور عادل ہے، تو یہ سب بلائیں کیوں پیش آ رہی ہیں اور اللہ ان کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور معقول سوال ہے، اور عقل کے ذریعے اسے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ یہ عالم ہستی، عالم مادہ ہے، مادے کے اپنے کچھ تقاضے ہیں اور اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ یہ نظام مادی جو ہے یہ سب اس کی وجوہات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نظام مادہ کے یہ تقاضے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اگر اس کو اس کے تقاضوں سے الگ کر دیا جائے تو اس کا پھر عالم مادہ ہونا باقی نہیں رہ جائے گا، اس کی مادیت ختم ہو جائے گی، اس کی حیات بدل جائے گی، چونکہ یہ چیزیں اور عالم مادہ میں اس کا ظہور یا اس آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں عالم مادہ ہوگا وہاں یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ لازم و ملزوم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتی ہوں، اور اگر انہیں جدا کیا جائے تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہ رہیں۔ عالم مادہ کے یہ سب تقاضے ہیں، لہٰذا انہیں عالم مادہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عالم مادہ کی تخلیق ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ ہم ان سب بلاؤں کو، طوفانوں کو، سرد و گرم زمانہ کو، بیماریوں کو جدا نہیں کر سکتے، یہ اس کا لازمہ ہے عالم مادہ کا۔ اگر ان سب کو جدا کیا جائے تو عالم مادہ نہیں رہ جائے گا، اور یہ مقصدیت کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ جیسے سورج ہے، اب کوئی یہ کہنے لگے کہ سورج کی روشنی ہمیں تو بہت پریشان کرتی ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں نقصان بھی ہے، اس کی دھوپ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، حالانکہ سورج بہت بہت مفید شے ہے، لیکن اس کی زیادہ روشنی بعض لوگوں کو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی دھوپ ہمیں جہاں فائدہ پہنچاتی ہے نقصان بھی دیتی ہے، جس سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں نور کی ضرورت نہیں ہوتی، نور خورشید کی، سورج کی روشنی کی، اور ہر وقت ہمیں دھوپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، لیکن ایک خاص مقدار میں یہ مضری بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سورج سے اس کی روشنی کو جدا کر دیا جائے، اس کی دھوپ کو جدا کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر سورج سے نور کو جدا کر دیا جائے یا دھوپ کو جدا کر دیا جائے تو وہ پھر سورج ہی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں، اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے، جن کے انتظامات آج دنیا نے کر رکھے ہیں، کبھی کبھی بادل بھی مانے ہو جاتا ہے تو روشنی اور دھوپ میں کمی ہو جاتی ہے، ورنہ ہم ایسے مکانات بناتے ہیں، ایسے انتظامات کرتے ہیں جس سے دھوپ سے بچا جا سکے، اس کی روشنی سے بچا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ عالم مادہ ہے، سورج کی روشنی اور دھوپ کی طرح اس میں بلائیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، امراض بھی ہیں، انہیں بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو شعور دیا ہے، ترقیاں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، طب کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹری کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، انہیں ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو گھٹانے اور ان کو کم کرنے کا یا ان بیماریوں سے شفا پانے کے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، چونکہ عقل انسانی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ چنانچہ ان سے بچنے کے لیے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے طریقہ علاج ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیے، آگے چل کے بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے۔ لہذا عالم مادہ میں جو بھی کچھ رونما ہو رہا ہے اس سے اللہ کی حکمت اور اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے کہ کل روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محضر میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اگر یہ آیت صحیح اور درست ہے تو ہمیں قرآن کو ترک ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے نبی کی بات سچ ثابت ہو سکے۔
یہ سوال بہت بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے چونکہ تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کی گرویدہ ہے، تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کے تابع ہے، اور سب کے سب مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک عمل میں بھی رسول اسلام سے نافرمانی نہ کر پائیں۔ لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کو سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے متمسک ہیں، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب روز محشر ہوگا اور پیغمبر اکرم ستون محشر پکڑ کر اس امت مسلمہ کی شکایت کریں گے کہ پروردگار، یہ میری وہ امت تھی کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم متمسک ہیں اس کتاب سے، اور رسول اکرم ہماری شکایت بھی کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، لیکن اس سے متمسک ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ واقعا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہماری وہ امت تھی کہ جس نے سب سے بڑے امر قرآن پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اکرم کی یہ شکایت بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو پھر ہماری بخشش کا کوئی ساز و سامان نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات الہی کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ آیت دعویٰ کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم روز محشر یہ شکایت کریں گے، اور اگر ہم نے عمل کر لیا قرآن کریم کی باتوں پر تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ مومن کی شان ہی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، قرآن کریم کا کما حق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تفسیر بدل دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی بدل دیں اور پھر ہم یہ سوچے کہ نہیں، ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ خداوند عالم قیامت میں اس گروہ کو اندھا کر کے اٹھائے گا کہ جس نے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمارے چہروں پر تو آنکھیں تھی، ہماری آنکھیں کہاں چلی گئی، بینائی کہاں چلی گئی؟ تو خداوند عالم کہے گا کہ تم نے میرے ذکر کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، آج میں نے اسی وجہ سے تمہاری بینائی لے لی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کی اس شکایت کے مجرم نہ بن جائیں، اور ہم قرآن کریم سے ایسے جڑے رہیں کہ قرآن کریم کا کما حقہو حق ادا ہو جائے۔
کیا اس حقیقت پر کوئی تاریخی سند موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صاحب فرزند تھے؟ اگر ہاں تو امام علیہ السلام نے اپنے اموال کے بارے میں کیوں اپنی ماں کو وصی قرار دیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، تمام علماء شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے۔ ہم شیعوں کے ہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے۔ لیکن اہل سنت والجماعت میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے یا صاحب فرزند نہیں تھے، اور سنت والجماعت میں سے بعض اہل تاریخ اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے۔ ان میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں سنت والجماعت کے، جن کا نام ہے ابن عسیر۔ ابن عسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے، صاحب فرزند تھے، اور ان کے فرزند کا نام محمد تھا، جن کے بارے میں شیعہ افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سامرا کے سرداب میں جا کے غائب ہو گئے اور شیعہ ان کے ظہور کے منتظر ہیں۔ اسی طریقے سے ذہبی نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کی تائید کی ہے کہ شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ولد اور صاحب فرزند تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے تو آپ نے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار کیوں دیا تھا؟ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے مصلحت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ حجت خدا کی جان کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد کی موجودگی میں ظاہری اعتبار سے تمام امور کو اپنی بہن زینب کے حوالے کیا تھا، اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ یزیدیوں کی نگاہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ جائیں اور وہ ان کو قتل نہ کریں۔ تو حجت خدا کی حفاظت کے لیے کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امام کسی مقدس خاتون کو اپنا وصی بنا دیتا ہے، جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب کو اپنے تمام امور کا وصی قرار دیا، اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت آخر خدا کی حفاظت کے لیے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار دیا تاکہ یہ اللہ کی حجت ظالمین کی نگاہ سے مخفی رہے اور قتل سے محفوظ رہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کیوں واجب ہے؟ ویسے بھی ہم کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں ہستی اور وجود سے نوازا ہے؟ کیا یہ اس خالق ہستی کی بے احترامی نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں شکر کے معنی سمجھنا ہوگا کہ شکر کہتے کسے ہیں۔ شکر کہتے ہیں لغت میں کہ سب سے پہلے ذہن میں نعمتوں کا تصور کرنا، پھر اعضاء و جوارح کے ذریعہ اپنے کردار اور رفتار کے ذریعہ اس کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں شکر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر منعم واجب کیوں ہے؟ کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے شکر ایک فطری امر ہے، ایک درونی امر ہے۔ ہر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف نظر ڈالے اپنے اندر، تو وہ اس بات کو محسوس کرے گا، خود بخود اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، کچھ نعمت دی ہے، تو اس سے ہم غافل نہ رہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر خود ہمیں جھجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ ہم نے، اس نے بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، ہم نے کیوں شکریہ ادا نہیں کیا۔ بس یہ ایک درونی امر ہے، فطری امر ہے، اور عقلاء عالم بھی اس کی مذمت کریں گے کہ بھائی کسی نے احسان کیا تھا تمہارے ساتھ تو کم سے کم تمہیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور عقلاء کہتے ہیں کہ تو حیوان سے بدتر ہے، اس لیے کہ بہت سارے حیوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا احسان بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ بس جب اگر ہم فلسفے کو سمجھ لیں کہ شکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے، تو ہمیں باقاعدہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر کرنا بے معنی نہیں ہے اور شکر بے ہدف بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ شکر ہم کیوں کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انسان شکر کرے لیکن وہ اس بات کی تمنا رکھے دل میں کہ یہ بھی ہماری قدردانی کرے، لیکن خالق کائنات ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر پوری کائنات بھی کفران نعمت کرے نا، تو اس کی کبریائی پہ ذرہ برابر اثر آنے والا نہیں ہے، فرق آنے والا نہیں ہے۔ وہ غنی علی الاطلاق ہے، اس کے وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ جب وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ بنیاز ہے تمام چیزوں سے، اس کے وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو بس یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہم کرنا کیوں واجب ہے، اس لیے کہ یہ ایک فطری امر ہے۔ جس نے بھی نعمت دی ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہے، بے نہایت نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہے، مادی نعمتیں دی ہیں، مانوی نعمت دی ہیں، اس کے مقابل میں عقل بھی کہتی ہے، فطرت بھی کہتی ہے، عقلا بھی کہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں۔ اور یہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں پروردگار عالم کا، وہ اس کا پرافٹ، اس کا فائدہ خداوند متعال کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کا سارا فائدہ ہم کو ملتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات اگرچہ بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ شکر کرو، اس لیے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اس کفران نعمت کی کچھ ناہنجاریاں ہیں، کچھ وہ خود بخود انسان کو جو ہے وہ آئیں گے۔ جیسے یہ کہ کفران نعمت جو ہے عذاب کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کریں گے، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب شدید ہے۔ کیوں عذاب شدید ہے؟ اس لیے کہ خود کفر کا لازم ہے۔ اگر انسان کفر کرے گا تو نعمتیں کم ہو جائیں گی، کفر کرے گا عذاب کا شکار ہوگا، اور جب انسان شکر کرے گا تو اپنے انسان اصلی مقام تک پہنچ جائے گا شکر کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان شاکر ہوگا تو شکر، یعنی ہر وہ قوم، ہر انسان جو شکر کرتا ہے، شکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اس نعمت کا مستحق تھا۔ اللہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو نعمت نہیں دیتا، اور بغیر کسی دلیل کے نعمت لیتا بھی نہیں ہے۔ بس انسان اگر شاکر ہوتا ہے تو نعمتیں اضافہ ہوتی ہیں، نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکے۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے، جیسا کہ روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سب سے بہترین، سب سے برتر شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ لہذا خدا کا شکر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا شکر کرنا، اس کا فائدہ خود ہمیں انسان تک پہنچتا ہے۔
ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، دیگر اعضائے خانہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ تو کیا ایک شوہر کی حیثیت سے مرد کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری اسلام نے مشخص کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کام کرنا چاہے، یہ کام کرنا چاہے، لیکن واقعی معنوں میں کیا مرد کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اسلام نے مشخص کیا ہے، جہاں پہ حقوقی اور دوسرے حوالے سے ذمہ داریاں مشخص کی ہے عورت کی اور اس طرح سے ایک مرد کی، وہاں پہ اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی مشخص کیا ہے اور مرد سے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے. اسلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کی تخلیقی اور طبیعی اور جسمانی قوت کو نظر میں رکھتے ہوئے پیدا کی ہے، اور جتنی اس کی ذمہ داری ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. لہذا ان روحانی اور جسمانی اور اس طرح سے تخلیقی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں بھی مشخص کی ہیں. دیکھیں، ان میں سے ایک ذمہ داری جو مرد پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھریلو ضرورتوں کو فراہم کرے. گھر میں جتنی مادی ضرورت ہے ان کو بھی فراہم کرنا مرد کے ذمہ ہے، اور پھر عورت کو سنبھالنا ان کے ذمہ ہے. اسی طرح سے مرد کے ذمہ یہ بھی چیز ہے کہ جو روحانی تقاضے ہے گھر میں، بچوں کو پیار چاہیے، بچوں کو محبت چاہیے، بلکہ خاتون خانہ کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے، عشق چاہیے، لہذا یہ چیزیں، یہ تقاضے بھی، اس چیز کا فراہم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہیں، اور یہ اخلاقی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے مرد کی. دیکھیں، یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص میری امت کا تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے اور اپنے اعضائے خانہ کے لیے خیر کا سبب ہو، بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر ہوں. کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. جیسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سمیٹ کے اس شخص کے دامن میں جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و نیکی سے پیش آتا ہے. اس طرح سے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ وُسِعَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَطَّرَ عَلَىٰ عَيَالِهِ. فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، اور میں اسے اپنا امتی نہیں کہہ سکتا، جسے اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے لیکن وہ اپنے اہل و عیال پہ تنگ دستی، تنگ کرتا ہے ان کو، سختی کرتا ہے ان پہ. یعنی جتنا اسے خرچ کرنا چاہیے تھا، جتنا اسے دینا چاہیے تھا، اتنا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا، بلکہ انہیں سختی کرتا ہے، مشکلاتوں میں ڈال دیتا ہے ان کو. اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی پاک کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بازار میں داخل ہو جاؤ تو بازار سے ایک تحفہ لے کے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے لے جاؤ. اور انسان جب اپنے اہل و عیال کے لیے ایک تحفہ لے کے جاتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے صدقہ لیا ہے. کس کے لیے؟ محتاجوں کے لیے. لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس زاویے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے عیال کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اخلاقی طور پہ، کہ ہر زاویے سے مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ اخلاقی برتاؤ کرے، اس کے اندر حسن خلق ہو، اس کے اندر محبت ہو، اس کے اندر مہربانی ہو، اس کے اندر جود و بخشش کا، وہ سخاوت کرنے کا ہنر اس کے اندر پایا جاتا ہو. لہٰذا یہ چیزیں اگر ایک مرد نظر میں رکھے گا تو اس گھر کو بہتر سے بہتر گھر بنا سکتا ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا
ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین.
Thank you.